بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو نہج البلاغہ اور امام علی علیہ السلام کے کلمات میں جو حکمتیں اور معارف, اس کے حوالے سے ہی گفتگو ہماری انشاءاللہ اب اگلے مرحلے پہ. تو اس میں ایک چیز جو آپ لوگوں کے, جو لوگ بھی سن رہے ہیں, ان کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہاں پر کوئی ہم بہت زیادہ نئی گفتگو کی طرف نہیں جا رہے ہیں, بلکہ ہمارا جو بنیادی طور سے ایک انٹینٹ ہے وہ امام علی علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں, یعنی امام علی علیہ السلام کی کلمات کی معرفت حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا جو ایک پرابلم ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ریلیجیس یا جو نالج ہے ہماری وہ بہت زیادہ اوریجنل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کچھ ادھر سے سنا ہوتا ہے, کچھ ادھر سے سنا ہوتا ہے, کچھ اس کو جوڑ جاڑ کے ہم خود اپنے باتیں بنا لیتے ہیں. تو اس میں جو ایک اسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اوریجنلی بھی چیزوں کو جانیں کہ کنسیپٹس کہاں سے آتے ہیں, اور جن لوگوں کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا ہے اور مانا ہے ان کے نظریات کیا ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ عین ممکن ہے کہ جیسے اب تک ہم نے بات کی تو ہم نے قرآن کی بنیاد پہ بات کی, ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو دیکھا قرآن سے اور اس سے, لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ امام علی علیہ السلام کی جو فکر کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اس کتاب نہج البلاغہ کے ذریعے سے, تو امام علی علیہ السلام ان موضوعات پر یا ان ٹاپکس پر ان کا کیا نظریہ ہے. صحیح, یعنی یہاں بنیادی طور پر ہماری جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہی وہ بات ہو رہی تھی کہ توحید والے جو دروس ہیں جو ادھر ہیں وہ ایک بالکل نئی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک نیا ٹاپک آف ڈسکشن اینڈ ریسرچ ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے, لیکن یہاں پر آپ کو کچھ پہلو نئے نئے ملتے جائیں گے. اوبویسلی جب ہم امام علی علیہ السلام کے آپ کے افکار یا آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم انہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے. تو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں کیسے زندگی گزاری جائے اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنس ایکوائرڈ فرام نہج البلاغہ. ٹھیک ہے, یعنی یہ وہ چیز تھی کہ کیوں, یعنی یہ بات ایسی نہیں ہے یہ ٹاپک کہ آپ کو اس کے بارے میں بالکل پتہ ہی نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں بتایا بھی کہ دنیا کے حوالے سے ہم قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بات کر چکے ہیں, قرآن کے اس میں دعاؤں میں ہم یہ بات کر چکے ہیں, لیکن اس موضوع کو نہج البلاغہ میں کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر جو ہم نے جو چیز دیکھی, تھوڑا سا میں اس کو وہ کر دوں, جمع کر دوں, ریکیپ کر دوں کہ السلام علیکم ادھر آنا, کہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں دنیا جو ہے, یعنی یہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں, یہ جو مادیت پر مبنی جو جگہ ہے, جو ہمارا گھر ہے ٹیمپرری, یہ انتہائی پست اور اس قابل ہے کہ اس کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ کی جائے. ٹھیک ہے, یعنی اوریجنلی جو ہے یہ دنیا, جو ہم نے شروع میں مثالیں بیان کی تھیں نہج البلاغہ سے, کہ ایک کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی آنت یا بکری کے ناک سے نکلنے والا فضلہ, یعنی انتہائی حقارت کی نظر سے آپ نے اس کو دنیا کو دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن وہاں سے پھر اس کے بعد جیسے ایک جگہ پر آپ کا یہ بھی جملہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہے, یہ اولیاء خدا کی مارکیٹ پلیس ہے, متجر ہے, اور یہ دنیا وہ ہے کہ جہاں پر اہل اللہ جو ہیں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں اور خدا سے تعلق قائم کرتے ہیں. تو یہ ایک الگ اسپیکٹ آیا دنیا اور دنیا کی زندگی کے حوالے سے. تو اسی ٹاپک کو ہم نے آگے بڑھاتے بڑھاتے پھر اس چیز کو ہم نے مختلف کلمات کو جمع کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ خود امام علی علیہ السلام ہمیں کیسے ریکمینڈ کرتے ہیں, یعنی وہ ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں اس دنیا میں رہنے کے حوالے سے کہ جس کی ریالٹی اتنی پست ہے, لیکن جس کے اندر اچھی زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں ہیں جو بظاہر پیراڈاکسیکل ہیں, کہ اس سے تعلق رکھے بغیر, اس کو اپنائے بغیر اس میں ایک اچھی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. یہ مین ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے جس بات کو دیکھا وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے تم کو اس حوالے سے اپروپریٹلی گائیڈ کیا ہے, اور تم کو جو کچھ بتایا ہے وہ زیادہ تر مثال اور عبرت اور نصیحت کی زبان میں بتایا. ٹھیک ہے, اور تم کو اس قابل ہونا چاہیے کہ زندگی میں تمہارے لیے جو نصیحتیں اور عبرتیں رکھی گئی ہیں اس کو اگنور نہ کرو, بلکہ بہت سارے مقام پر اس کو ڈیکوڈ کرنے کے قابل ہو, کیونکہ وہ زیادہ تر سمبولک فارمز میں ہوتی ہیں. ڈیکوڈ کرنے کے قابل ہو اور اس سے پراپر استفادہ کرو. تو اس میں ہم نے کئی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی, یعنی حج کی مثال, عبادات کی مثال بیان کی کہ عبادات ایک تمثیل کی مانند ہے, سمبولک ہیں عبادات. پھر اسی طریقے سے ہم نے شیطان کی مثال پر بات کی, اور پھر پچھلی دفعہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ کیا تھا کہ جو لوگ ہم سے پہلے گزر گئے ہیں وہ خود ہمارے لیے ایک مثال بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کردار, ان کی ساری چیزیں, اور اس میں جو ذکر تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا کہ بنی اسرائیل. لیکن یہ دو تین جملے جو ہے نا, اس پہ بہت غور کیجیے گا, بہت غور کیجیے گا کہ وہ اس حالت میں تھے بنی اسرائیل کہ خود کو فرعون کے مقابلے میں بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے. صحیح, یعنی ایک تو کوئی قوم ہوتی ہے نا جس میں کوئی لڑنے اپوز کرنے کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے. بنی اسرائیل اور فرعون کی جو ریلیشن شپ تھی نا, وہ مطلب سمجھ لیں 0 to 100 کہہ لیں آپ, کہ کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس کہ جس سے فرعون یا ان کی مائٹ کے خلاف وہ کوئی قیام کر سکتے. لیکن اب یہاں پر یہ جملہ ہے کہ جب حتی اذا را اللہ جد الصبر منہم علی الاضافی محبتہ ہی, یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کو دیکھا کہ یہ صبر پر مشقت کر رہے ہیں, صبر پر محنت کر رہے ہیں, اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر اذیتوں کو اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت خاص بات ہے, اور یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایکسٹریم ایگزامپل ہے, یہ سبجوگیشن کی, بنی اسرائیل ورسز فرعون. لیکن اس موقع پر بھی جو بنیادی طور سے حل آتا ہے نا, وہ اپنے اندر سے آتا ہے. یہ بہت خاص بات ہے. ٹھیک ہے, حل جو ہے, سولوشن آپ کو ہتھیاروں سے نہیں ملتا, میٹیریل پاور سے نہیں ملتا, جمعیت سے نہیں ملتا. اور یہی وہ ایک نقطہ ہے کہ جو, یعنی ہمارے, آپ اس کو کہہ لیں دینی یا توحیدی جو ہمارا منظر نامہ یا کانٹیکسٹ ہے نا, اس میں سے بہت حد تک مسنگ ہے. یعنی ہم اگر کبھی بھی اپنے دشمن کے خلاف بات کرتے ہیں یا کسی سے مقابلے کی بات کرتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخالف کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں, اس کو ہر وقت برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, یہ سارے کام. پھر اس کے بعد ہم جو ہیں وہ اس بات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ کیوں زیادتی کر رہا ہے, وہ فلاں غلط کام کیوں کر رہا ہے, جبکہ یہ تقریباً ایک ایبسرڈ بات ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی دشمنی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو رعایت کیوں دے گا, یا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مورلز کا خیال کیوں رکھے گا. دشمنی کا تو مطلب یہ ایک دوسرے کو ختم کرنا ہوتا ہے. دشمنی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے رعایت کریں گے, آپ کے ساتھ اخلاقی سلوک کریں گے, یہ سب کریں گے. ٹھیک, تو ہمارے اس قسم کی چیزیں. تو یہاں پر جو امام علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں نا, صبر کا معنی یہ ہے کہ ہر سختی کے مقابلے میں مضبوط رہنا, ٹوٹنا نہیں, ہمت نہیں ہارنا, اور اللہ کی محبت میں اذیتوں پر صبر کرنا. یہ بہت یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. محبت خدا فی محبت ہی, اللہ کی محبت میں, جد صبر منہم علی الاذی, وہ صبر کس پر تھا؟ اذیتوں پر. فی محبت ہی, والاحتمال للمکروہ من خوفہ, اس کی بھی میں نے تشریح کی تھی کہ خوف خدا سے مکروہات کو حمل کرنا. تو اس وقت پھر اللہ نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو ان کے خوف کو امن سے بدل دیا, اور یہاں تک ان کو ریوارڈ دیا کہ جو اتنے برے طریقے سے مملوک تھے, غلام تھے, ان کو حاکم بنا دیا. ٹھیک, تو یعنی اس پر جو بات ہے کہ اگر ہم یہاں سے یہی والی تھیم قرآن کی بھی ہے اور یہی بیان امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ہے کہ آپ کا مسئلہ کہاں سے حل ہوتا ہے؟ آپ کے کردار کی بنا پر. صحیح ہے, یعنی کہ جس طریقے سے ہم لوگ اگرچہ کہ ہم خدا کا نام لیتے ہیں اور دین کا نام لیتے ہیں, لیکن اگر ہماری ریالٹی یا ٹرو کیریکٹر کو دیکھا جائے تو ہم خدا کے علاوہ ہر ایک کی پاور کے قائل ہیں. اگر کسی کی قوت و قدرت پر ہمیں اعتماد نہیں آتا ہے نا, بھروسہ نہیں ہوتا ہے, تو وہ خدا کی قوت ہے کہ خدا میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے, خدا مجھے ہر مشکل سے نکال سکتا ہے, خدا میرے لیے ہر مشکل میں سے اس پر اعتماد نہیں آتا ہمارا. باقی ہر چیز جو ہے نا ہم کو متاثر کر دیتی ہے کہ ہاں یہ اتنا طاقتور ہے, اس کے پاس اتنی مٹیریل پاور ہے, ان کی اتنی ٹیکنالوجی ہے, فلاں فلاں فلاں, یہ سب پر ہم پورا ایمان لے آتے ہیں, اس سے پورے طور سے ہم افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے مسئلے کو حل نہیں ہونے دیتی زیادہ تر. تو میں اس کا بس ایک آخری ایک دو تین جملے پڑھ کے پھر میں آگے چلتا ہوں. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ فانظروا, اس پر نظر کرو, کیف کانوا حیث کانت الاملاء مجتمعۃ, کہ جب ان کی جمعیت مجتمع تھی, یعنی جب وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے, ان کی جمعیت مضبوط تھی, اس وقت ان کی کیا حالت تھی؟ والاہواء مختلفۃ, ان کی خواہشات ایک دوسرے کی تالیف, تالیف کا مطلب ہے جوائننگ ہینڈز, یعنی ان کی خواہشات یا ان کے جو خیالات تھے نا, وہ ایسے نہیں تھے کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں. یہ ایک بہت اہم بات ہے. یعنی ایون جیسے ہم لوگ بھی اگر کہیں گے جی ہم مومنین ہیں, لیکن ہمارے خیالات اور خواہشات ایک نہیں ہیں, ہے نا, اسی وجہ سے ہم مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے, ایک کام بھی نہیں کر سکتے ہم مل کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو احوا یعنی ہماری جو خواہشات ہیں ان میں تالیف نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے. دے ہیو ناٹ جوائنڈ ہینڈز ود ایچ ادر, ہر ایک اپنی اپنی ایک چیز کو لے کر چل رہا ہے. تو جب ان کی جمعیت مجتمع تھی, جب ان کی خواہشات ایک دوسرے سے ہاتھ جوڑے ہوئے تھیں, والقلوب معتدلۃ, والأیدی مترادفۃ, اور ان کے قلوب معتدل تھے اور ان کے ہاتھ ایک ردیف, کس کو کہتے ہیں نشان بھائی بتائیں گے, شاعری والی ٹائم ہے
جو ایک چیز بار بار آتی,
ردیف اس کو نہیں کہتے جو برابر برابر ہوتا ہے, جیسے ایک شیر کے دو مصرے اس میں, یا دروازے کے دو پٹ,
ایک چیز جو ریپیٹ ہوتی ہے,
ردیف. ٹھیک ہے, والأیدی مترادفۃ, اور ان کے ہاتھ کیسے تھے؟ جیسے ایک شیر کے دو مصرے یا ایک دروازے کے دو پٹ, ان کے ہاتھ ایسے تھے, مترادف تھے ایک دوسرے کے, یعنی یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے. صرف سپورٹ نہیں, کمپلیمنٹ کرنا, یعنی جیسے آپ دیکھیں آپ کا دروازہ اسی وقت بند ہوگا جب دونوں پٹ برابر سے ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے شیر کا وزن اسی وقت پورا ہوگا, شیر مکمل ہوگا جب دونوں مصرے ایک وزن میں برابر سے ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کریں گے. تو مترادفۃ, تو یعنی جو ہاتھ ہیں یا عمل ہے وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہو, یعنی آپ کا عمل اور میرا عمل مل کر ایک چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. ٹھیک, یہ جب ان کی یہ حالت تھی. وَالْبَصَائِرُ نَافِذَةً, ان کی بصیرتیں نفوذ کرنے والی تھیں. ٹھیک ہے, اب یہ سارے ترجمے جو ہیں نا یہ مزیدار نہیں ہیں, جو ہوتے ہیں عربی کے اندر لطف بہت ہے. وَالْبَصَائِرُ, ان کی جو نگاہیں تھیں, نافذتن, نافذ کس کو کہتے ہیں, جو چیز پینیٹریٹ کرتی ہے, نفوذ کرتی ہے, یعنی نظر کی خوبی کیا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں ان میں پینیٹریٹ کر کے اور وہاں سے حقیقت کو نکال کر لائے. ٹھیک ہے, سطحی نظر کس کو کہتے ہیں کہ جو معاملات میں اتر نہیں سکتی, صرف اوپر اوپر کیا اسکیمنگ کی, براؤزنگ کی اور ایک ازمپشن لے کر واپس آ گئے. فرق سمجھ رہے ہیں, یعنی سطحی نظر جو ہوتی ہے صرف اسکیمنگ اور براؤزنگ کے بعد ایک وہم اور فرض لے کر واپس آتی ہے جو حقیقت نہیں ہوتی, اور جس کی بصیرت نافذ ہوتی ہے وہ معاملات کے اندر اتر کر حقیقت کو دیکھ کر اور سچائی کو لے کر واپس آتی ہے. تو اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ انسانوں کو یا اقوام کو ترقی یافتہ ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. آپس میں اتحاد, ایک دوسرے کی سپورٹ, اس حد تک کہ خواہشات ایک دوسرے کی ساتھ ملی ہوئی ہوں, خواہشات ایک دوسرے کی تعلیف کرتی ہوں. یہ کوالٹیز ایک وقت تھی ان میں,
پہلے
ایک وقت تھی کہ جب پوری پاپولیشن کی تو کبھی بھی نہیں رہی, لیکن ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک نہیں اس کا جو, یعنی اگر ہم اس کو ایک معاشرے میں دیکھنا چاہیں نا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بھلے سے 5% لوگوں میں ہوں لیکن باقی پر نافذ ہوں, غالب ہوں. ہاں, یعنی جو اثر ہے معاشرے پر, جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ویسٹرن سوسائٹی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی والی سوسائٹی ہے, کتنے لوگ یہاں سائنس ٹیکنالوجی والے ہیں؟ آپ اگر خود ان معاشرے میں دیکھیں بہت کم لوگ ہیں جو واقعی سائنس اور ٹیکنالوجی والے ہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ پورے معاشرے پر حاوی ہے, وہ والی اپروچ یا سوچ یا اس کے جو بھی نتائج ہیں. تو یہی ہوتا ہے, ایسے ہی معاشرے چلتے ہیں. یہ دیکھیں ویسے تو وہ پیغمبروں کی اولاد ہی ہیں, ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس ہیں انبیاء کے, وہ تو شروع سے چلا آ رہے ہیں نا ان کا, مطلب وہ تو ایک لحاظ ہے حضرت ابراہیم اور اسحاق کی اولاد ہیں نا, تو اقدار تو ان کے پاس شروع سے ہیں, مسئلہ ان کے اعمال کا رہا ہے, مسئلہ ان کے اعمال کا رہا ہے کہ ان کی حرکتیں گڑبڑ ہو جاتی تھیں. تو اس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت جب وہ ایسے تھے, جب ان میں یہ کوالٹیز تھیں, تو الم یکونوا اربابا فی اقطار الارضین, کیا وہ زمینوں میں, زمینوں کی قطاروں میں کیا وہ ارباب نہیں تھے, مطلب کیا لوگوں کے اوپر لوگوں کے رب نہیں تھے یا ان کے حاکم نہیں تھے؟ وہ ملوکاً علی رقاب العالمین, اور لوگوں کی گردنوں پر حاکم نہیں تھے. جب یہ کوالٹیز تھیں تو ان کو یہ چیز ملی ہوئی تھی, اور جب ان میں پھوٹ پڑ گئی, فرقے ہو گئے, ان کی جو الفت تھی وہ منتشر ہو گئی, ان کا کلمہ اور ان کے دلوں کی حالتیں مختلف ہو گئیں, ٹھیک, تو پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے ان میں جتھے بن گئے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع ہو گئے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قد خلع اللہ عنہم لباس کرامتہ, تو اللہ نے ان کو جو کرامت کا لباس پہنایا تھا وہ ان سے اتار لیا. وَصَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعْمَتِهِ, اور جو نعمتوں کی فراوانی ان کے اوپر تھی وہ ان سے سلب کر لی. وَبَقِيَ قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فِيكُمْ عِبَرًا لِلْمُعْتَبِرِينَ, اور ان کے اخبار کو یعنی ان کی خبروں کو, ان کی نیوز کو, ان کے واقعات کو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. پھر یہ حال ہوا ان کا. ٹھیک, تو یہ ایک بالکل واضح بیان ہے نا, یعنی کہ اگر ہم اجتماعی طور پر کچھ کسی بھی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں, سوشل لیول پر, نیشنل لیول پر اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کلیئر کٹ لائن ہے. آپ یہ اس طرف آؤ گے یہ آپ کو رزلٹ مل جائے گا, اس طرف جاؤ گے وہ رزلٹ مل جائے گا.
یہ ذکر بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے, یہ پوسٹ جلال موسیٰ ہو رہا ہے یا اس سے پہلے؟
اسی کے آس پاس یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ غلام تھے برے طریقے سے, لیکن اس غلامی کی حالت میں انہوں نے ایک اچھا کریکٹر بلڈ کیا اس غلامی والی حالت میں. ایجپشن نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل الگ ہے.
نہیں, وہاں پہ تھے لیکن,
ہاں بنی اسرائیل ایجپٹ میں تھے, لیکن جو ایجپٹ کی وہ قوم ہے جو اوریجنل قوم ہے, اور یہ جو اولاد انبیاء ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں.
پاور میں تو ہمیشہ وہی قوم رہی
تھی. نہیں, پاور خدا نے ان کو دے دی تھی حضرت یوسف کے دور میں. حضرت یوسف کے دور میں ان کو پاور مل گئی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر اس کو لوز کیا اپنی حرکتوں سے, تو پھر وہ آ کے دوبارہ انہوں نے غلبہ پیدا کر لیا فرعونیوں نے, اور پھر حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان کو نجات ملی, پھر یہ حاکم بن گئے, پھر انہوں نے وہی ساری حرکتیں کی, پھر یہ نیچے چلے گئے, پھر حضرت داؤد کے ذریعے سے اوپر آئے. ٹھیک ہے, یہ ان کی جو صورتحال ہے یہ اس طریقے سے پوری اپ اینڈ ڈاؤن ہے بنی اسرائیل کی.
بنی اسرائیل جو تھی وہ فرعون سے الگ ہے,
بالکل الگ ہے.
تو یہ فورسفلی مائگریٹ ہوئے تھے یا مائگریٹ خود سے ہوئے تھے؟
نہیں نہیں, اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں نا تو سورہ یوسف میں یہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کے مصر میں لے جائے گئے, اور پھر خدا نے اسی غلامی کے وجہ سے ان کو کیا کیا, بادشاہ بنا دیا نا. جنہیں مصر کے پہلے وہ منسٹر بنے, پھر بادشاہ ہو گئے, بادشاہ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلا لیا وہاں پہ, گھر والوں کو بلا لیا. تو اس کے بعد یعنی کہ وہاں پر مصر کی حکومت بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے بیٹوں کے پاس آ گئی.
جی, ان میں سے ایک بیٹے کا نام
تھا نہیں, وہ یہودا, اور ہاں وہ بھی یہودا بھی نام کہا جاتا ہے.
لیکن
وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں, وہ بھی نہیں ہو رہا ریکارڈر پہ.
ریکارڈر تو ہو رہا ہے لیکن نہیں, کسی بھی طریقے سے آواز نہیں جا
رہی.
مطلب
تو بنی اسرائیل فرعون کے اندر میں کیسے
آ گئے؟ وہ وہی بات ہے نا, وہ جو قوم تھی دوسری قوم, یعنی کہ جیسے حضرت یوسف جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پوری قوم تھی نا آباد, وہ لوگ تو وہ لوگ پہلے یعنی حضرت یوسف کے زمانے میں وہ اس میں آئے, ان کے انڈر میں آئے. ٹھیک ہے, تو انڈر میں آنے کے بعد ایک وقت میں جب بنی اسرائیل ناکام ہوئے تو وہ لوگ پھر دوبارہ سے اوپر آ گئے. الرحمن الرحیم, بہرحال تو جو گفتگو تھی تھوڑی سی ذرا سی دو منٹ میں, جو ہمارے اور ویسے آن لائن دوست ہیں ان کے استفادے کے لیے میں بس پڑھ دیتا ہوں اس کا آخری جملے, کہ یعنی امام علی علیہ السلام نے جو تمثیلات بیان کی ہیں, جو تمثیلات بیان کی ہیں اس میں کیا ہے کہ ہم نے تین چار قسم کی اس پہ بات کی, تو آخری جو ہماری تمثیل تھی وہ نصیحت و عبرت کے حوالے سے تھی, یعنی ہم سے پہلے گزرنے والے لوگوں کے واقعات کو خدا نے بطور مثال ہمارے سامنے رکھا ہے, اور ان میں سے ہمیں اصول نکال کر دیے ہیں کہ لوگ یا اقوام کیوں کر ترقی یافتہ ہوتی ہیں اور کیونکر ان کی حالت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اس میں جو امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کی جمعیتیں مجتمع تھیں, یعنی تفرقہ نہیں تھا, ان کی خواہشات میں تالیف تھی, ایک دوسرے سے جڑی بھی تھیں, ان کے قلوب معتدل تھے, ان کے ہاتھ مترادف یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ دینے والے, کمپلیمنٹ کرنے والے, ان کی تلواریں ایک دوسرے کی مدد کرتی تھیں, ان کی بصیرتیں, ان کی نظریں نفوذ کرنے والی تھیں. یعنی وہ لوگ نہیں تھے کہ جو خالی اسکمنگ یا براؤزنگ کرتے ہیں یا سطح پہ رہتے ہیں اور توہمات کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں تھے, بلکہ ان کی نظر حقیقت میں اترتی تھی اور سچائی کے اصولوں کو لے کر پلٹتی تھی. تو اس وقت خدا نے ان کو زمین کے مطلب بڑے وسیع اور عریض علاقے پر حکمراں بنا دیا, مالک بنا دیا, ملک کر دیا اور لوگوں کی گردنوں کو ان کے آگے جھکا دیا. لیکن جب یہی چیز پلٹ کے دوسری طرف چلی گئی کہ ان میں پھوٹ پڑ گئی, ان میں اختلاف پیدا ہو گیا, ان کی الفت منتشر ہو گئی, ان میں فرقے پیدا ہو گئے, ان کے کلمے میں اور ان کے دلوں میں اختلاف آ گیا, ایک نہیں رہا, تو پھر اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں جتھے بن گئے, گروپس بن گئے, گروہ بندی ہو گئی اور سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے. اور پھر خدا نے ان سے کرامت اور عزت کا لباس اتار کر تمام نعمتیں ان سے سلب کر کے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ اب ان کے کوئی آثار باقی نہیں ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ ختم ہو چکے ہیں, لیکن بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے واقعات کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے لیے عبرت حاصل کرتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں جو ہے وہ چیز بڑی واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم اجتماعی حوالے سے یا قومی سطح پر اگر ہم بلند ہونا چاہتے ہیں, مطلب اجتماعی کا مطلب ہے آپ کمیونٹی, سوسائٹی, نیشن, سٹی, کنٹری, کسی بھی جگہ پر, تو یہ اصول جو ہے نا وہ ہر جگہ پر اپلائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی بات کو اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا بیڑا غرق کس جگہ پہ ہوا ہے, فرقہ, تفرقہ, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جو شیطان ہے اس کا مین وہ کیا ہے, یعنی اس کی پلاننگ کیا ہے کہ ایسا بیج بویا ہے نا تفرقے کا کہ جو تقریباً ختم ہونے والا ہی نہیں ہے, ہے نا. یعنی کہ جو پیشوا اور لیڈرز ہیں انہی کے لیول پر سارے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, کہ وہ فروعاتی مسئلے میں نہیں ہے. یعنی ایک فرقہ جن کو اپنا لیڈر مانتا ہے, دوسرا ان کی مذمت کرتا ہے, تو یہ مسئلہ تو کبھی بھی حل ہونے والا نہیں ہے, صحیح. تو بہرحال یہ تھا. اچھا, اس کے بعد میں یعنی اب اس کو ختم کرتے ہوئے کہ یہ ٹاپک جو ہے آج ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے, ٹھیک ہے, ہم اسی چیز کو سمجھ رہے ہیں نا. اور ہم نے چار پانچ دروس میں اس نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ آپ جب تک مثالوں سے, نصیحتوں سے, عبرتوں سے سبق حاصل نہیں کریں گے, آپ دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کی قابلیت نہیں پیدا کر پائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے نہج البلاغہ کے ان واقعات کی روح سے, کہ یعنی ہمیں اس بات پر دیکھنا ہے کہ لوگوں کو کون سی چیزیں بلند کرتی ہیں, کون سی پست کرتی ہیں. جیسے امام علی علیہ السلام نے یہاں یہ بات بتا دی, قرآن کریم میں آلریڈی یہ تمام باتیں موجود ہیں. یعنی جیسے قرآن جو ہے وہ کس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے, آبا و اجداد کی اندھی تقلید, یہ جملہ بہت دفعہ قرآن میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاؤں, تو یہ پلٹ کے رسول کو کیا جواب دیتے ہیں, نہیں, ہمارے جو آبا و اجداد جس راہ پہ تھے ہم اسی پر ہی خوش ہیں, چاہے ان کے آبا و اجداد کسی شے کا علم رکھتے ہوں. یہ جملے اس قسم کے قرآن میں بہت ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ ہے جو لوگوں کو تباہ کرتا ہے کہ اس پر اگر وہ اڑے رہیں گے, اکڑے رہیں گے کہ نہیں جی جو میرا معاشرہ ہے اور میرے بڑے ہیں اور میرے بزرگ ہیں, بجائے اس چیز کو جانے اور دیکھے بغیر کہ انہیں کچھ پتا بھی تھا یا نہیں تھا, دے ور آن ٹو سم تھنگ اور ناٹ, لیکن نہیں بس جو وہ تھے ہمیں اسی پر ہی رہنا ہے, ہمیں ان طریقوں کو نہیں چھوڑنا ہے. تو پھر کیا ہوگا, پھر خدا کا جو رحمت کا ہاتھ ہے نا وہ ہمیں چھوڑ دے گا کہ بھئی ہم نے تم کو اتنا سمجھایا, اتنی تمہارے سامنے چیزوں کو روشن کیا, تم کچھ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہو, تو بھئی ٹھیک ہے جہاں جانا ہے جاؤ. تو اب میں اس کو آخر میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس پر, امام علی علیہ السلام کا جو ایک خط ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے, ہم نے بھی کئی دفعہ ذکر کیا, لیٹر نمبر 45 جو عثمان بن حنیف کے نام ہے, لیکن ہم نے اس میں سے زیادہ تر کچھ مخصوص مقامات کا ذکر کیا ہے. آج میں اس کے آخر کے مڈ ٹو اینڈ پڑھتا ہوں جو تقریباً ہم نے نہیں پڑھا ہے اب تک مختلف بیانات میں, اور وہاں پر امام علی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ میں دنیا میں کیسے زندگی گزارتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ یہ اس تمام اس ٹاپک کا ایک بہت اچھا کنکلوژن ہو جائے گا کہ آپ نے مختلف جو گائیڈ لائنز دی ہیں زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی, اور پھر یہ کہ آپ نے خود کیا فرمایا ہے کہ میں اس دنیا میں کیسے رہتا ہوں بلکہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے امام کی, یہ خط عثمان بن حنیف کے نام ہے نا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آپ کے گورنر تھے بصرے میں, اور وہ ایک بڑی لیوش دعوت تھی اور ان کو انوائٹ کیا تھا اور وہ اس میں چلے گئے تھے, اور امام علی علیہ السلام نے ان کو یہ خط لکھا تھا فار ایڈمونشنگ. ٹھیک ہے, یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے امام کی حالت یہ ہے کہ اس نے دنیا میں سے دو پرانی چادریں اور کھانے میں سے دو روٹیوں پر قناعت کی ہے. ٹھیک, اللہ آگاہ رہو وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ, یعنی مجھے پتا ہے کہ تم ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. جس جو زندگی میں گزارتا ہوں ویسی تمہارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے رہو. ولیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفۃ وسداد, لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ میری مدد کرو کہ میں تم کو ساتھ لے کر چل سکوں. میری مدد کیسے کرو, اب آپ بتائیں, یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں, امام کی مدد کیسے کریں گے ہم؟ اب وہ خود کہہ رہے ہیں اعینونی, میری اعانت کرو, میری ہیلپ کرو, مجھے سپورٹ کرو. کیسے, ہم کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے جی اچھا ہم آپ جو ہے نا ایک محفل قصیدہ منعقد کرتے ہیں امام علی کو سپورٹ کرنے کے لیے. ایسے سپورٹ ہوگی,
کلیکٹیو ٹاسک اس میں
اعینونی. اب دیکھیں یہاں پر بھائی خود آپ کیا بیان فرما رہے ہیں, بے ورع, سب سے پہلے میری مدد کرو پرہیزگاری سے, حرام سے بچ کر. واجتہاد, حق کے رستے میں کوشش, اجتہاد یعنی کوشش, ایفرٹ. وعفت, پاک دامنی. وسداد, اور مضبوطی, یعنی تمہارا ایک کریکٹر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ڈھل مل آج ادھر کل ادھر, جو آپ نے فرمایا نا ان لوگوں کو کہ زیادہ تر انسان کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں, ہمج رعا, کوڑے کرکٹ کی مانند ہے. یہ معاملی کا جملہ ہے, میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے, خس و خاشاک کی مانند ہے زیادہ تر انسان. اور ان کی علامت کیا ہے, ہر بلند آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں, یعنی جس نے شور شرابہ کیا اس کو فالو کرنا شروع کر دیا, اور ہر ہوا کے رخ کی طرف مڑ جاتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی مضبوطی نہیں ہے, ان میں کردار نہیں ہے. ٹھیک, تو چار چیزوں سے میری مدد کرو, ان چار چیزوں سے میری مدد کرو, بورع و اجتہاد و عفت و سداد. ٹھیک، خدا کی قسم، ما کنزت من دنیاکم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا، خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا چاندی نہیں سمیٹا ہے اور نہ اس کے مال اور غنائم میں سے اپنے لیے وافر مقدار میں چیزیں جمع کی ہیں. ولا اعددت لبالی ثوبیت امرن، اور یہ جو تم میرے لباس دیکھتے ہو نا، جو بوسیدہ ہے، جو پرانا ہے، جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے جو میں نے دنیا سے جمع کر کے رکھا ہو. بل کانت فی ایدینا فدکن، ہاں ہمارے ہاتھوں میں فدک تھا، اس آسمان کے نیچے ہماری ایک پراپرٹی تھی فدک کے نام سے. فشحت علیہا نفوس و قوم، لیکن ایک قوم کی رال اس پر بھی ٹپکنے لگی، وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں دیکھنا گوارا ہوا. وسخط عنہا نفوس و آخرین و نعم الحکم اللہ، تو کسی کی لالچ اس پر، اس کی طرف متوجہ بھی، یعنی لالچ کی بنیاد پر اس کو لے لیا گیا، اور جو دوسرا فریق تھا یعنی جس کے ہاتھوں سے لے لیا گیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ آیا جائے، یعنی ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں تھی. اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. وما اصنعوا بفدکم وغیر فدک، میں فدک یا غیر فدک سے کیا بنا لوں گا، اس سے میرا کون سا مسئلہ حل ہوگا کہ فدک میرے پاس ہو یا نہ ہو. ون نفس و مضان نحا فی غدن جدفن، جبکہ نفس کی جو منزل ہے کل کے دن، وہ ایک گڑھا، ایک قبر قرار پا چکی ہے. اس نفس کو، اس انسان کو کہاں جانا ہے کل؟ جتنا سامان جمع کر لو، جتنے باغات لے لو. تو یہ فدک یا غیر فدک میرا کیا بنائیں گے، جبکہ نفس کی منزل جو ہے کل، فی غدن یعنی ٹمورو، جدفن یہ ایک گڑھا ہے جس میں جانا ہے. تن قطعو فی ظلمت ہی آثارها، جس کی تاریکیوں میں نفس کے آثار گم ہو جائیں گے. دو تین نسلوں کے بعد کو یاد رکھتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں اپنے پردادا کا پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ. یعنی اب سے تین نسلیں آپ پیچھے چلے جائیں، ختم، ٹوٹلی ان نون. تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کی تاریکیوں میں انسان کے آثار سب گم ہو جائیں گے. وَتَغَيْبُ أَخْبَارُهَا، اس کی خبریں غائب ہو جائیں گی. اور وہ گڑھا کیسا ہے کہ اگر گڑھا کھودنے والے یا گورکن کے ہاتھ اس کو کشادہ بھی کر دیں، تو رفتہ رفتہ ادھر ادھر سے گرنے والی مٹی اور پتھر اس کو تنگ کر دیتے ہیں. تو جب یہاں جانا ہے تو فدک و غیر فدک میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اب یہ بہت بڑا لیسن ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا لیسن؟ تو میں نے کہا ایسی پر میں کنکلوڈ کروں کہ خود امام علیہ السلام جب اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں کیسے زندگی گزارتا ہوں. ٹھیک، وہ ان نما، تو اب کیا کرنا ہے مجھے؟ یعنی پھر بھائی آپ دیکھیں کہ وہ دونوں پہلو ساتھ چل رہے ہیں. ایک یہ کہ یہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ کہ یہ بالکل بے وقت ہے، لیکن اپنا سامان اسی میں سے ہی اٹھانا ہے. یہ ایک ظاہراً پیراڈاکس ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں، یہ جملہ آغا جعفر صاحب بہت نقل کرتے تھے، وہ ان نما ہی نفسی، اور بے شک یہ میرا نفس ہے، یہ میرا نفس ہے. میں کیا کر رہا ہوں، اروضھا بالتقویٰ، میں اس کو تقویٰ کی ریاضت کرا رہا ہوں. اروضھا ریاضت سمجھتے ہیں نا، ایکسرسائز. یعنی یہ بھی ایک بہت ہی زبردست انسائٹ ہے، یہ بہت گہرا نقطہ معرفت ہے. جیسے ہم سے کہا جاتا ہے جب ہم متقین کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے, اب کیسے متقی بنے ہم؟ اگر ہم سے یہ بات پوچھی جائے آپ متقی بننا چاہتے ہیں, کیسے متقی بنیں گے, کیا کریں گے, کیا کریں گے کہ آپ میں صفت تقوی پیدا ہو جائے؟
ہر چیز میں یہ خیال رکھیں
تو یعنی کہ یہ ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے, اروحا کہ میں اپنے نفس کو تقوی کی ریاضت یعنی ورزش کرا رہا ہوں. تو یہ کہ اگر یعنی اگر آپ اس حالت میں آنا چاہتے ہیں کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں تو یہ ایک پروسیس سے گزر کے آئے گی, ہے یہ خالی سوچنے سے نہیں آ جائے گی, ایک دو دن میں نہیں آ جائے گی یہ بات, یہ ریاضت ہے, ٹھیک ہے, ایکسرسائز ہے, یہ باقاعدہ تقوی کی ورزش ہے جو میں اپنے نفس کو کرا رہا ہوں. کیوں؟ لِتَعْتِيَ آمِنَتَنْ يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبَرِ, تاکہ جب وہ دن آئے کہ جب جو خوف اکبر کا دن ہے جس میں سب سے زیادہ خوف لاحق ہوگا انسانوں کا, تو وہ امن میں رہے. یعنی خوف اکبر دو ایام ہیں ہمارے سامنے بہت بڑے خوف والے, ایک موت جو ہم سب سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے, اور دوسرا قیامت حشر. دو مواقع یا ایام ہیں جو خوف اکبر والے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس خوف میں امن کہاں سے آئے گا؟ تقوی سے آئے گا. اور تقوی کہاں سے آئے گا؟ مسلسل ریاضت اور ورزش سے آئے گا. میں اپنے نفس کو تقوی کی ریاضت کرا رہا ہوں تاکہ وہ خوف اکبر والے یوم میں امن میں رہے. وَتَثْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَزْلَقِ, اور پھسلنے والی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے. ٹھیک ہے, دنیا میں بہت سارے پھسلنے والے مقامات آتے ہیں, خواہشات, شہوتیں, ٹیمپٹیشنز, تو وہاں کون سی چیز انسان کو پھسلنے سے روکتی ہے؟ تقوی, صفت ہے تقوی. تو میں اپنے نفس کو تقوی کی ورزش کرا رہا ہوں. اگر میں چاہتا تو میں بھی صاف ستھرے شہد اور عمدہ گیہوں اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑے یہ سب اپنے لیے مہیا کر سکتا تھا. ولیکن ہیہات ان یغلبنی ہوایا, لیکن ہیہات یعنی کہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہوا اور خواہش میرے اوپر غلبہ پیدا کر لے؟ ہیہات, اٹ از ناٹ پاسبل, ہے نا, ہیہات من نزلہ, یہ جملہ تو ہم کربلا میں پڑھتے ہیں نا اکثر. تو ہیہات کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے, جاؤ یہاں سے, میں ایسی کسی اپرچونیٹی کو وہ نہیں کرتا ہوں قبول. ہیہات ان یغلبنی ہوایا, اور یہاں سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے کہ انسان کے لیے ولایتوں میں جو ہے نا سب سے اہم ولایت کون سی ہے؟ جتنی بھی ولایتیں ہیں یعنی گارجین شپ ہے یا کنٹرول آپ کہہ لیں, ہم کہتے ہیں ولایت خدا, ولایت پیغمبر, ولایت معصوم, ولایت امام, سب سے اہم ولایت کون سی ہے؟ اصولی طور پر صحیح ہے, پریکٹیکلی سب سے اہم ولایت آپ کی اپنی ذات پر ہے. اگر آپ خود اپنے ذات پر ولایت نہیں رکھتے ہیں نا, اگر آپ اپنے آپ کے سرپرست نہیں ہیں, آپ کی اپنی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو کوئی ولایت آپ کو فائدہ نہیں دے گی. صحیح. تو عملاً مہم ترین ولایت کون سی ہے؟ جو انسان کی خود اپنی ذات پر ہوتی ہے. تو آپ اسی بات کو بیان فرما رہے تھے, ہے ہاتھ کہ یہ ہوا و ہوس, یہ خواہشات مجھ پر غلبہ پیدا کر لیں, نو وے, اس کا میرے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ ایسا ہو. اور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوں گا کہ خواہشیں مجھ پر غالب آ جائیں. وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوِ الْيَمَامَ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْثِ, کہ میں جو ہوں اچھے اچھے کھانے اور بہترین لباس پہن کے بیٹھا رہوں، اور جبکہ حجاز اور یمامہ میں لوگ ایک روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہوں؟ یہ والا کام میں کبھی بھی نہیں کروں گا، ٹھیک؟ کہ میں اپنا پیٹ بھر کر اپنی خوابگاہ میں سو جاؤں جبکہ میرے ارد گرد وہ لوگ ہیں کہ جن کے شکم خالی ہوں اور جگر پیاسے ہوں، یہ والا کام میں کبھی بھی نہیں کروں گا، ٹھیک؟ اقنع من نفسی بِأَن يقال امیر المؤمنین، کیا میں اپنے نفس کے لیے اس بات پر قانع ہو جاؤں، خوش ہو جاؤں کہ مجھے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے یا کہا جائے؟ ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر، اور میں لوگوں کے ساتھ زمانے کی سختیوں میں شریک نہ بنوں. زمانے کی سختیاں جو لوگوں کے لیے مختلف مشکلات لے کر آتی ہیں، میں ان میں ان کی شراکت نہ کروں. او اکون اسوتا لہم فی جشوبت العیش، میں اس لیے تو نہیں پیدا ہوا ہوں کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہا ہوں، اس لیے تو مجھے نہیں پیدا کیا گیا ہے. کل بہیمت المربوطت حمہ علفا، ان چوپایوں کی مانند جن کی زندگی کا سارا ہم و غم جو ہے نا وہ صرف چارہ اور کھانا ہے. کیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ میری یہ سوچ ہو، اس اپروچ کو لے کے زندگی گزارو؟ اول مرسلت شغلہا تقمہا تکثر شومن علافہا، کہ وہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، جہاں اس کو گھاس پھوس ملتی ہے وہاں پہ منہ مارتا ہے، اس کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے، یہ میری زندگی ہے، اس کے لیے خلق کیا گیا ہوں میں. او احمل عابثا او اجر حبل الضلالت او اعتصف طریق المتاحت، کیا میں، یعنی خدا کی طرف سے، کیا میں کسی اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر، کیا کسی کوئی اتھارٹی میرے اوپر نہیں ہے کہ میں یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہوں کہ میں ادھر ادھر گھومتا رہوں، ٹائم ویسٹ کرتا رہوں، گمراہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھا کے گھستا رہوں؟ کیا یہ میرا مقصد خلقت ہے؟ نہیں. اب یہ بہترین ہے ہم سب کے لیے نا، کہ دنیا میں کیسے زندہ رہو، جو خود آپ اپنے اوپر بیان فرما رہے ہیں. اور تم میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی میری زندگی کو دیکھ کر یہ کہے کہ جب علی ابن ابی طالب کی خوراک یہ ہے، ان کی زندگی یہ ہے، تو ان میں طاقت کہاں بچی ہوگی؟ یعنی کہ یہ تمہارا تصور آئے میرے بارے میں کہ مجھ پر ضعیفی اور ناتوانی نے غلبہ پیدا کر لیا ہوگا، تو یہ کیا کسی سے جا کے مقابلہ کریں گے؟ یہ میدان جنگ میں کیا، یعنی مخالفین کے سامنے کیا وہ مقابلہ کریں گے؟ الا آگاہ رہو، وَإِنَّ الشَّجَرَةِ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُودًا، اس بات سے آگاہ رہو کہ بے شک جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے، یعنی جنگل یا صحرا کی، بریا صحرا ہے جنگل نہیں، بر یعنی صحرا، صحرا میں جو درخت اگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ کس قدر مضبوط ہوتے ہیں اور کس قدر کم پانی اور غذا ان کو ملتی ہے. کون ہے ان کو، کوئی واٹر تھوڑی کرتا ہے، نہ اتنی بارش وہاں برستی ہے صحرا میں. لیکن صحرا میں اگنے والا درخت کس قدر مضبوط ہوتا ہے، اور جہاں پر زیادہ بارشیں برستی ہیں جو ترو تازہ درخت ہوتے ہیں، اس کی چھال کتنی کمزور اور پتلی ہوتی ہے، اور جو آندھی اور طوفان ہیں وہ اس کو کیسے اڑا کر پھینک دیتے ہیں. تو صحرائی جو یعنی پودے ہیں، ان کا ایندھن زیادہ فلیم دیتا ہے، زیادہ دیر تک بھڑکتا ہے، دیر میں بجھتا ہے. تو یعنی آپ نے فرمایا کہ میں وہ صحرا والا درخت ہوں، میں کسی تر و تازہ مقام یا جنگل والا درخت نہیں ہوں کہ تم اگر دیکھو کہ میں ریسورسز اتنے کم یوز کر رہا ہوں کھانے میں پینے میں دنیا میں. تو ان چیزوں سے انسان حقیقتاً مضبوط ہوتا ہے, اس میں طاقت آتی ہے, اس میں اسٹرینتھ آتی ہے, انر پاور. جو لوگ ریسورسز کو بھر بھر کر استعمال کرتے ہیں وہ کمزور اور بزدل ہو جاتے ہیں. ہے نا, انسائٹ ہے نا یہ. ٹھیک, وانا من رسول اللہ ہے, اب یہ ولایت ہے. انسان کی شناخت کیا ہے, اس کی ولایت ہے. کس سے جڑا ہوا ہوں میں, کس سے جڑا ہوا ہوں؟ انا من رسول اللہ, میں اللہ کے رسول سے ہوں. یعنی ان سے میں منیت کے درجے پر فائز ہوں. اور اس کی پھر آپ نے مثال دی ہے. اب آپ دیکھیں بھائی, یہ تمثیلات ہر جگہ پر ہیں. کفن و من الثن, اس میں ایک اور پاسبلٹی بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے بیان کیا تھا. صنف کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک آپ دیکھتے ہیں نا شاخ جو تنا ہوتا ہے, جتنی بھی اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں وہ سب اسی میں سے نکلتی ہیں. یعنی ایک درخت میں سے نکلنے والی جتنی شاخیں ہیں وہ ایک ہی روٹ میں سے اور ایک ہی تنے میں سے نکلتی ہیں نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک الگ آ رہی ہے, دوسری الگ, تیسری الگ. تو میری رسول اللہ سے نسبت کیا ہے, میں ان میں سے ہوں, ان سے ہوں, جیسے کہ ایک شاخ سے دوسری شاخ نکلتی ہے. یعنی ہماری جڑ, ہماری اصل ایک ہے. اور اس شجرہ طیبہ کا جو ٹرنک ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول خدا ہے. اور باقی آئمہ اور معصومین اس میں سے نکلنے والی شاخوں کی مانند ہیں, جو مل کر پورا شجرہ طیبہ بناتا ہے. اور اسی چیز کو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہاں پر ایک ہماری غلط فہمی ہے, کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کو 14 معصومین میں سے ایک مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے, رسول اصل ہیں. ٹھیک ہے, رسول اصل ہیں اور باقی ان سے ہیں, اس میں سے. یعنی جیسے درخت کا تنا اصل ہوتا ہے وہ, اور اس میں سے پھر شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں. تو یہ اس شجرہ طیبہ کی آپ نے مثال دی. یہاں پر ایک اور پاسبلٹی بھی ہے اور جو مجھے زیادہ بیوٹیفل لگتی ہے. آپ صنف کو اگر تھوڑا سا ویژولائز کریں, صاد نون اور واؤ ہے. صاد نون اور واؤ. اچھا, اگر آپ وہ جو بیت کا شوشہ ہے جو نون بنا رہا ہے, اگر اس کا ڈاٹ نقطہ اٹھا کے صاد پر لے جائیں تو کیا بن جائے گا؟ واؤ بن جائے گا. واؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رے آف لائٹ. تو مجھے یہ والی, کیونکہ یہ ایک پاسبلٹی ہے جس کو آپ بالکل ایکسپٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت قدیم لینگویج ہے نا, اور پہلے نقطے وغیرہ ایسے ہوتے بھی نہیں تھے عربی میں. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. واؤ من الضوء, یعنی جیسے روشنی کی ایک کرن میں سے دوسری کرن نکلتی ہے. میری رسول اللہ سے یہ نسبت ہے, انا من رسول اللہ ہے. تو یعنی ہماری جو ولایت ہے, کہ ولایت ہمارا مین ریفرنس ہے لائف کا. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا میں یہ کہنے کے قابل ہوں کہ مثال کے طور پر میں قرآن سے ہوں یا میں آئمہ سے ہوں, یہ ہماری قابلیت بن رہی ہے. اور کس طریقے سے یہ ولایت کیسے بنتی ہے بتائیں, تھوڑا سا ایک جملہ اس پہ ایڈ کریں. ولایت کیسے بنتی ہے؟ جب آپ اس درخت کا حصہ بن جاتے ہیں. اور یہاں پر آپ نے ایک اور مثال بھی دی ہے, والذراع من العضد. اور کیا نسبت ہے کہ جو نسبت کلائی کو بازو سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں رسول اللہ سے یہ نسبتیں رکھتا ہوں, یہ تعلق رکھتا ہوں. یعنی یہاں پر یہ فقط اور فقط ایک فضیلت والا پہلو نہیں ہے, فضیلت تو ہے لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی اگر اس ولایت میں آنا ہے تو اس طریقے سے آنا ہے. اس کو ولایت کہتے ہیں. ولایت اس کا نام ہے کہ جب ہم اس درخت کی ایک شاخ بنے, اس سلسلہ انوار کی ایک کرن بنے, ٹھیک ہے, اس بازو کا ہاتھ یا انگلی بنے, تب کہیں کہ ہم ان کی ولایت میں, وہ ولایت ہے. واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی, خدا کی قسم اگر تمام عرب مل جائیں, جمع ہو جائیں اور میرے سامنے قتال کے لیے آ جائیں, تو کبھی بھی میدان چھوڑ کر پیٹ نہیں دکھاؤں گا, اور موقع پاتے ہی میں ان کی گردنوں کو پکڑ لوں گا. ٹھیک ہے, یعنی کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی بزدلی نہیں ہے میدان مبارزہ سے. اور یہ جملہ اپنے بڑا, یہ بھی ایک تمثیل ہے, اس میں آگے ایک مثال آ رہی ہے. وَسَأَجْهَدُ فِي, اور ان قریب میں ایفرٹ کروں گا, کس بات کی, ان اطہر الارض, کہ میں زمین کو پاک کر دوں, کہ میں زمین کو پاک کر دوں, کس سے, من ھذا الشخص المعکوس, اس شخص سے جو معکوس ہے. معکوس کا کیا مطلب ہے؟ آندھا, اکس, اکس یعنی ریورس, الٹا, یعنی اس شخص سے جو الٹا ہے. والجسم المرکوس, اور فقط ایک بے ہنگم بدن ہے. جی کس کو کہا آپ نے؟ معاویہ, امیر شام. یعنی اب یہ اس تمثیل کو دیکھیں. اب یہ تمثیلات کا بھی جو ہے نا, اگلی دفعہ میں تھوڑا سا, اب تو ٹائم نہیں رہا, لیکن میں اس میں کچھ اور ایڈ کروں گا کہ لوگوں کے بارے میں جو آپ نے مثالیں دی ہیں, لوگوں کے بارے میں, لوگ کس کس قسم کے ہوتے ہیں, مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا. تو اس شخص کی مثال آپ نے کیا دی ہے, یہ صحیح رستے سے اس کا تعلق نہیں, یہ صحیح کا الٹ ہے, کہ نہیں یہ معکوس ہے. ہی از ٹوٹلی اپوزٹ ٹو ٹروتھ. اور کیا ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ گویا ایک بے ہنگم, بے ترتیب, بد نظم ڈھانچہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں جس انسان میں سے کوئی خیر نہ نکلے, کوئی برکت برآمد نہ ہو, جو ہمیشہ شر اور فتنے کے پیچھے پڑا رہے, وہ یہ اس انسان کی یہ مثال ہے. یعنی وہ اوندھا ہے اور ایک بے ہنگم بدن کی مانند ہے بس. ٹھیک ہے, یعنی جس میں کوئی ترتیب, تنظیم, تہذیب, طہارت, نتنگ. حتی تخرج المدرۃ من بین حب الحفید, تاکہ جو کسان کھیت میں سے دانے جمع کر کے لاتے ہیں, ان کے اندر کنکر پتھر بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں, تو میں اگر اس شخص سے زمین کو پاک کر دوں گا, تو اسلام کے دانوں میں سے کنکر و پتھر نکل جائیں گے. یعنی یہ میری ایفرٹ ہے, جو میں عنقریب ایک ایفرٹ کروں گا, ایک کوشش کروں گا. پھر اس کے بعد الیک عنی یا دنیا, اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے. فحبلک علی غاربک, یہ جو تیری رسی ہے جس میں تو لوگوں کو باندھ کر اپنے ساتھ کھینچتی ہے, یہ رسی لو, اپنے کندھے پر رکھو, ڈالو اور جہاں دل جائے چلے جاؤ. میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تمہاری کوئی گرہ میرے گرد بندھی بھی نہیں ہے. میں تیرے پنجے سے نکل چکا ہوں, تیرے پھندوں سے آزاد ہو چکا ہوں, اور جن مقامات پر تو لوگوں کو گرا کر اور پھسلا کر قابو کرتی ہے, وہاں ان جگہوں میں جانے سے میں نے اپنے قدموں کو روک رکھا ہے, میں وہاں جاتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک, این القرون الذین غررتہم بمداعبک, کہاں ہیں وہ لوگ, کدھر گئے, نسلوں کے بعد نسلیں جنہیں تو نے ان کھیل تفریح انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے دھوکے دیے. این الامم الذین فتنتہم بزخارفک, جنہیں تو نے اپنی دولتیں دکھا دکھا کر جن امتوں کو فتنوں میں ڈالا. ہا ہم رہا ان القبور, کدھر ہیں وہ سارے؟ قبروں کے گروی ہیں. ومضامین اللحود, اور لحد میں سے جڑ چکے ہیں. لحد کا مطلب آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی پتہ ہے؟ ہاں, لیکن قبر لحد جو ہے نا وہ مینلی گوشے کو کہتے ہیں, ایک کنارے کو کہتے ہیں. تو قبر کا نام بھی لحد اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو کسی کو بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں تو بالکل مڈل میں نہیں رکھتے, آپ رکھ ہی نہیں سکتے. غور کر رہے ہیں, اگر آپ کسی انسان کو ایک قبر میں گڑھے میں ڈالیں گے آپ اس کو مڈل میں نہیں رکھ سکتے. جیسے کہ آپ کروٹ رکھتے ہیں نا, تو آپ اس کو ہمیشہ کونے پہ کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, آپ نے خود بھی دفنایا ہوگا, تو ہے نا کہ اس کے نیچے ایک تکیہ بناؤ, اس کی پیٹ کو قبر کی دیوار سے لگاؤ. تو یہ اس لیے لحد, لحد یعنی کونا. تو وہ قبروں کے کونے سے ضم ہو چکے ہیں, مل چکے ہیں, اور قبور کے اندر اس کے گروی ہو چکے ہیں, جکڑ چکے ہیں اس میں. اے دنیا, اگر تو دکھائی دینے والی شخصیت ہوتی اور ایسی کوئی پرسنالٹی ہوتی کہ جس کو محسوس کیا جا سکتا ہو, تو میں تجھ پر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو جاری کرتا, میں تجھ پر حد لگاتا, کیونکہ تو نے اللہ کے بندوں کو آرزوؤں اور امیدیں دلا دلا کر دھوکے میں ڈالا. تو نے امتوں کو ہلاکت کے گڑھوں میں لے جا کے پھینک دیا, بادشاہوں کو تباہی کے حوالے کر دیا, اور ان سختیوں کے گھاٹ پر لا کے اتار دیا کہ جن کے بعد کبھی کوئی سیراب نہیں ہو سکتا, جس کے بعد کوئی سیراب ہی نہیں ہے. بس ایک دو جملے. خدا اپنی پناہ میں رکھے جو تیرے پھسلنے والی جگہوں پر قدم رکھے گا وہ ضرور پھسلے گا, جو تیری موجوں پر سوار ہوگا وہ ضرور غرق ہوگا, اور جو تیرے پھندوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا وہی صحیح و سالم تجھ سے نکل پائے گا. تجھ سے دامن چھڑا لینے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا اس کے لیے تنگ ہو یا کشادہ ہو. یعنی وہی بات کہ مجھے کھانا ملے یا نہیں ملے, میرے دسترخوان پر پلاؤ ہو یا سادہ کھانا ہو, اسے اس کی کوئی, وہ اس فکر سے آزاد ہو چکا ہے. کیونکہ وَالدُّنْيَا عِنْدَهُ كَيَوْمٍ حَانًا سِلَاخُهُ, کیونکہ اس کی نظر میں دنیا فقط ایک دن کے مانند ہے جو اب ختم ہونے والا ہے, جس کی شام ہونے والی ہے. وہ اس دنیا کی زندگی کو اس سے زیادہ اور نہیں دیکھتا ہے. ٹھیک, تو توبہ, اب یہ آخری پیراگراف. توبہ لنفسن, توبہ یعنی خوشحالی, برکت, جنت اس نفس کے لیے ہو. ادت الی ربہا فرضہا, جس نے اپنے رب کی طرف یا اپنے رب کے لیے اپنے فرائض کو ادا کیا. وعرکت بجنبہا بؤسہا, اور جب سختی اور مصیبت آئی تو اس میں اس نے اپنے آپ کو روکا, صبر کیا. راتوں میں اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا, اور جب نیند غالب آ گئی تو نرم بستروں پر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر فرش خاک پر سو گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں قیامت کے خوف سے بیدار ہیں, جن کے پہلو و تجافت عن مضاجعہم جنوبہم, یہ آیت قرآن ہے, کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا ہیں. وہ ہم حمت بذکر ربہم شفاہم, اور ان کے ہونٹ مسلسل ذکر رب سے حرکت میں ہیں. وَتَقَشَّعَتْ بِطُولِ اسْتِغْفَارِهِمْ ذُنُوبُهُمْ, اور کثرت استغفار سے جن کے اوپر سے گناہوں کے بادل کلیئر ہو گئے, چھٹ گئے کثرت استغفار سے. اولئک حزب اللہ, اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کا حزب ہے, حزب اللہ ہے. الا ان حزب اللہ ہم المفلحون, یہ بھی آیت قرآن ہے. ٹھیک بات واضح ہو گئی کہ امام علی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا. اب وہی بات ہے کہ اب ہم اس میں سے کتنا لے سکتے ہیں, کتنا اپنے لیے اس کو پریکٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ نے ان کو, عثمان بن حنیف کو لکھا کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہو, اگر تم ہمارے پیروکار ہو, تو یہ میری زندگی ہے بحیثیت امام. اب مقتدی اور معموم ہونے کی حیثیت سے اس میں سے تم جتنا لے سکتے ہو لے لو. ٹھیک, اور تمام اصول, قواعد, قوانین, پروز کونز, ڈینجرز, بینیفٹس, ریوارڈز, سب آپ نے ان کو کلیئر کر دیا. تو یہ والا جو وہ ہے پارٹ ہے اس خط کا, یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے, کم پڑھا جاتا ہے. تو اس کو آج ہم نے بحمداللہ اس کو کور کیا کہ تاکہ وہ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ دنیا میں, دنیا کی بے وقت اور ذلیل ہونے کے باوجود دنیا میں کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے, تو یہ اس کا بہترین خلاصہ ہے. انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و